ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقاق بخاری شریف کی کتاب الرقاق کے جو چند ابواب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. رقاق یہ رقیق کی جمع ہے. رقیق کا ترجمہ ہوتا ہے نرم اور باریک پتلی چیز. مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو دلوں کو نرم کرتی. دنیا کی محبت اور دنیا میں مشغولی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں, آخرت کی طرف سے غفلت پیدا ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کی احادیث میں ایک بڑا حصہ اور ذخیرہ ان احادیث کا ہے اور ان ارشادات کا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی دلائی ہے. ایسی باتیں ارشاد فرمائی جن کو سن کر آدمی کے دل میں آخرت کی رغبت پیدا ہو, دنیا سے بے رغبتی ہو, دنیا کی محبت کم ہو, آخرت کی تیاری کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو. ایسی باتوں کو ان حضرات محدثین کی اصطلاح میں رقاق کہا جاتا ہے. ذخیرہ احادیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو موضوع کے اعتبار سے حضرات محدثین نے 8 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے ایک قسم وہ کتاب حدیث کی جس میں یہ 8 قسمیں احادیث کی ذکر کی گئی ہوں, ایسی کتاب کو ان حضرات محدثین کی اصطلاح میں الجامع کہتے ہیں. یہ بخاری شریف جو ہے وہ الجامع ہے, اسی طرح ترمذی شریف بھی جامع ہے, یعنی اس میں احادیث کے ذخیرے سے ان 8 قسم کی احادیث کو لے کر مختلف ابواب کے ماتحت پیش کیا گیا ہے, ترتیب دیا گیا ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بخاری شریف, اس کے اندر ایک عنوان ہے کتاب الرقاق, جس میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو اس ان مضامین پر جو ابھی بتلایا گیا مشتمل ہیں پیش کیا ہے مختلف ابواب اور مختلف عنوانات کے مابعد، اور اس کا نام رکھا ہے کتاب الرقاب۔ ویسے قدیم زمانے سے حضرات محدثین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اس عنوان پر مستقل کتابیں بھی انہوں نے ترتیب دی ہیں، گویا خالص پوری کتاب میں اسی طرح کی روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الزہد والرقائب۔ زہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی، اور رقائب یہ رقیقتن کی جمع ہے، جیسے رقاق رقیق کی جمع ہے، وہ باتیں جو دل کو نرم کرنے والی، پتلا کرنے والی، دل کی سختی کو دور کرنے والی ہوں۔ چنانچہ پوری کتاب میں اسی نوع کی احادیث انہوں نے ذکر کی ہے۔ اس موضوع پر بہت سارے حضرات محدثین نے باقاعدہ کتابیں ترتیب دی ہیں، چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب الزہد والرقائق ہے، حضرت فزیر ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وقی ابن جراح جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، ان کی بھی کتاب الزہد والرقائق ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے شائع بھی کیا ہے، امام وقی کی کتاب الزہد کو، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ کی ہے، حناد ابن سری کی ہے، امام ابو داؤد جو صاحب سنن سلیمان ابن اشد سجستانی، ان کی بھی مستقل کتاب الزہد والرقائق ہے، ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی بڑے مشہور محدثین میں سے ہیں، ان کی بھی ہے، ابن ابی الدنیا کی ہے، بیہقی کی ہے، ابن حزم کی ہے، اور باقاعدہ آج کل تو یہ جو ہے نا نیٹ کے اوپر دیکھا میں نے کہا تو 62 کتابیں گویا اسی عنوان کی حضرات محدثین کی باقاعدہ موجود ہیں۔ تو یہ باب جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ عنوان اسی عنوان کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کو پیش کیا ہے مختلف ابواب کے ماتحت، وہ آپ کو بتلایا جائے گا انشاءاللہ۔ باب و قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا یہ عنوان قائم کیا ہے کہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، یعنی زندگی کہلانے کی حقدار اگر کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی ہے، کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ روایت بھی آگے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس موقع پر فرمایا گیا تھا، اس واقعے کو بھی اسی باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے ذکر کریں۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنا عبداللہ ابن سعیدی هو ابن ابی ہندی عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ قال العباس الانبری حدثنا صفوان بن عیسیٰ عن عبداللہ بن سعید بن ابی ہندی عن ابیہ سمیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثلہ۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الرقاق کی شروعات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت جو بڑی مشہور ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں لوگ مغبون ہوں۔ مقبول دو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دھوکے کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے، اور گھاٹے اور نقصان کا معنی دینے کے لیے آتا ہے. دونوں مفہوم یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں ہیں. مطلب دھوکے کا یہ ہے کہ انسانوں کو شیطان نے اور نفس نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں ایسا دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتے, بلکہ دھوکہ دے کر کے ابھی کیا جلدی ہے, ہم ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے, آگے دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو فرصت بھی ہوتی ہے اور تندرستی بھی, صحت و الفراغ, تندرستی اور فرصت, یہ عجیب و غریب نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں عام طور پر لوگ جو ہیں نفس اور شیطان کے دھوکے کا شکار ہوا کرتے ہیں. دیکھو شیطان جو ہوتا ہے, شیطان کا طریق عمل ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے. ایک مومن کے ساتھ, صاحب ایمان کو نیک عمل سے جب روکنے کا وقت آتا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا آپ کے دل میں خیال آیا نماز پڑھیں چلو قرآن کی تلاوت کریں, تو آپ کے دل کو میں آپ کو یوں نہیں روکے گا کہنے نماز پڑھنے جیسی چیز نہیں ہے. ایک مومن ظاہر ہے وہ تو نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, اس لیے شیطان اس طرح ورغلاتا نہیں, بلکہ ان کا ہاں بہت اچھا کام ہے ان کا, جلدی بھی کل دیکھی جائے گی. ابھی اس کو اس کام سے روکنے کے لیے اس کام کی برائی نہیں بیان کی, کام کی اہمیت بھی بتلا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک دوسرے انداز سے دھوکہ دے کر اس سے روک بھی رہا ہے. ابھی جلدی کیا ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر دے رکھی ہے, کل دیکھیں گے, کل پڑھیں گے, کل تلاوت کریں گے. گویا اس طرح جو ہے طلاق ہے. تو نیکی کے کاموں کے معاملے میں مومن کے ساتھ جو ہے شیطان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. ویسے دیکھو یہ تندرستی اور فرصت, تندرستی اور فرصت یہ دونوں عجیب و غریب نعمتیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں تندرست ہیں لیکن ان کو فرصت نہیں ہے, ٹائم ایسا گھرا ہوا ہے چاہنے کے باوجود وہ وقت نکال نہیں پاتے. بعض ہیں کہ ان کو جو ہے فرصت ملی ہوئی ہے لیکن بیمار ہیں, بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتی. اور بہت سے وہ ہیں جن کو دونوں چیزیں حاصل ہیں, اس کے باوجود شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر ان سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے, سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے حال پر. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ ارشادات کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرواتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں. گویا آپ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی دو اہم نعمتیں تندرستی اور فرصت, اس کا تعارف کرایا, اس کی پہچان کروائی. ذرا ان کی طرف توجہ کرو. ویسے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ کی ہر نعمت کے تین حق ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کی اس نعمت کی قدر پہچانے, دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی, اور تیسرا یہ کہ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جس مقصد کے لیے, جس فائدے کے لیے وہ دی گئی ہے, وہ مقصد اس سے حاصل کرنے کا اہتمام کرے. لیکن جو ہے شیطان آدمی کو ایسا کرنے دیتا نہیں ہے, بس وہ اس کو اس طرح تلا کر کے اور اس کے دل میں اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے, یہاں تک کہ آدمی کل کل ہر شب گویم کے فردا تر کے ہی سودا کنم باز ہوں فردا شود امروز لا فردا کنم, شاہ فارسی کا شاعر کہتا ہے. آدمی کوئی گنہگار آدمی ہوتا ہے تو کوئی نیکی کی بات سنتا ہے, کسی واعظ کی مجلس میں جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں اپنی اس بری زندگی کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اختیار کروں. لیکن وہاں بھی شیطان یہی ہے, کبھی کہا جب جمعہ ہے, ابھی آج تو پیر کا دن ہے, جمعہ بڑا برکت والا دن ہے, جمعہ کے دن نہ دھو کے چالو کریں گے تو چار دن کا تو ہو ہی گیا, سمجھ آئے کہ نہیں. تو ایک مرتبہ جب شیطان کے اس ورغلانے میں آ گیا اور شیطان کو موقع مل گیا تو پھر وہ اسی طرح جو ہے چکر دے دے کر کے آدمی کو روکتا ہے. تو بہرحال یہ شیطان کا طریقہ ہے. ہر شب گویم, ہر رات میں یوں کہتا ہوں کہ آئندہ کل میں اس گناہ کے کام کو چھوڑ دوں گا, اور بھی جب کل ہوتی ہے تو کل کو پھر میں بدل دیتا ہوں کائی سے آئندہ کل سے. ہر کل میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آئندہ کل, اور وہ کل آنے کا نام نہیں لیتی. اس طرح آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, فرصت کا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تندرستی جواب دے جاتی ہے. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا السماوات والارض, دوڑو و اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو, اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. گویا نیکی کے کاموں میں آدمی کو جو ہے سبقت کرنی چاہیے. حضرات صوفیہ کے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ جب کسی آدمی کے دل میں کسی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, چلو میں ذرا قرآن کی تلاوت کر لوں, خیال آئے آج میں تسبیح پڑھ لوں, میں روزہ رکھ لوں, میں فلاں نیکی کا کام کر لوں, تو اس نیک کام کرنے کا جو ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو ان صوفیہ کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں, وارد روحانی, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آنے والا وہ خیال جو آدمی کو نیک کام کے لیے ابھارتا ہے. تو اب وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وارد روحانی جو ہے نا, وہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ خیال, اس خیال کی وجہ سے آپ اس کام کو انجام دیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. گویا آپ کے فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مہمان بھیجا گیا ہے. اب مگر یہ اللہ کا مہمان ہونے کی وجہ سے بڑا باغیرت ہے. آپ کے یہاں کوئی مہمان آوے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاوے, آپ دیکھ بھی رہے پھر بھی دروازہ کھولتے نہیں ہیں, تو دو تین مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد مہمان پھر ایسا جائے گا کہ دوبارہ آنے کا نام لے, آپ دعوت دیں گے تو بھی نہیں آئیں گے. تو میں کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں, کوئی بھوکے نہیں تھے جو تمہارے گھر پر آئے تھے, تو محبت کی وجہ سے آئے تھے, تم نے دروازہ بھی نہیں کھولا. تو بہرحال کہنے کا اصل یہ ہے کہ یہ نیک کام کا جو خیال دل کے اندر آتا ہے جس کو وارد روحانی کہا جاتا ہے, اس کے متعلق یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خدائی مہمان ہے, اور خدائی مہمان ہونے کی وجہ سے بڑا باغیرت ہے. اس لیے جہاں دل میں خیال آیا آپ فوراً اس کا استقبال کیجئے اور اس تقاضے پر کیا کر لیجئے, عمل کر لیجئے, فوری طور پر عمل کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دوسرا ارادہ ڈالیں گے, دوسرے نیک کام کرنے کی لیے خیال آئے گا اس پر عمل کریں گے. اس طرح گویا پیدر پہ یکے بعد دیگر آدمی نیک اعمال کے اندر لگا رہے گا. اگر پہلے خیال ہی کے اوپر اس کا وہ اٹھا نہیں, سستی کر لی, بیٹھا رہا, پھر وہ چلا جائے گا دوبارہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھا, میں پوچھتا ہوں آنکھ تو کھلتی ہے, آنکھ کھلتی تو پھر کیوں نہیں اٹھ, آنکھ کھلنے کے بعد بھی نہ اٹھو. ایک آدمی جب دل میں نیت کرتا ہے کہ بھائی مجھے تہجد پڑھنی, اور اس نیت کرنے کے بعد رات کو جب آنکھ کھل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گئی اس نیت کی قدر کی گئی, اور اس کی آنکھ کھلوا کر اس کو تہجد پڑھنے کا موقع دیا گیا. اب آنکھ کھلنے کے بعد اس کا کام تھا کہ وہ اپنی سستی چھوڑ کر کے کیا ہو جاتا, کھڑا ہو جاتا. اس کے بجائے जरा घड़ी देखता है अभी 5 मिनट और मैं ये कर लू, और वो 5 मिनट के लिए जो सोएगा ना तो आंख खुलेगी तो सूरज निकल चुका होगा, तहज्जुद तो क्या फजर की नमाज भी गायब हो जाएगी। और ये आज जब आपने ऐसा किया तो दूसरे दिन वो आंख भी खुलने वाली नहीं, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत अता की गई थी उस नेमत की जो आपने नाकदरी की उसकी वजह से जब तक तौबा नहीं करेंगे वहां तक दोबारा ये कैफियत हासिल नहीं होगी। तो महाराज कहने का हासिल ये है कि ये जो ख्याल आता है नेकी के काम का इसकी भी आदमी को क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। तो ये यहाँ इस इरशाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें गोया उम्मत को बतला रहे हैं कि अल्लाह की दो नेमतें ऐसी हैं कि उन नेमतों के मामले में लोग धोखे में हैं, यानी नफ्स और शैतान धोखा देकर उन नेमतों से फायदा उठाने का मौका नहीं आना, या फिर घाटे में। गबन का माना घाटा और नुकसान, घाटे का मतलब ये है कि अल्लाह की इन नेमतों से जैसा फायदा उठाना चाहिए उसकी जो कीमत वसूल करनी चाहिए। घाटे का मतलब क्या होता है, एक आदमी के पास जो है कैपिटल है, मूडी है मूडी, और उस मूडी के जरिए से वो तिजारत करता है तो तिजारत में अगर वो नफा कमावे तो बात ठीक है, और अगर ऐसा कारोबार किया कि मूडी भी हाथ से निकल गए हाथ धो डाले तो ये तंदुरुस्ती और फुर्सत ये गोया हमारी जिंदगी में आखिरत की तिजारत करने के लिए अल्लाह ताला ने ये मूडी दी है, कैपिटल अता फरमाई है, वक्त वक्त दिया और तंदुरुस्ती दी, इन दोनों से फायदा उठाकर नेक आमाल में लगे रहो, उसकी जो कीमत वसूल करनी चाहिए वो पूरी बल्कि ज्यादा से ज्यादा। बहुत आदमी को चाहिए कि अपने औकात को गोया लगावे, जाए और बर्बाद ना होने दे, खास तौर पर जितना भी ज्यादा आखिरत का फायदा उठाएगा वो कामयाब रहेगा। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि भाई देखिए ये तंदुरुस्ती और फुर्सत जो अल्लाह ने आपको दी है अगर आप दुनिया के कमाने में उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वक्त जो आप लगाएंगे और मेहनत करेंगे उस मेहनत पर दुनिया के एतबार से आपको उसका मुआवजा और उसकी उजरत और उसका बदला मिलेगा। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों के मुताबिक एक घंटे की मेहनत, एक घंटे के कामकाज पर हो सकता है आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये। अब कोई आदमी बहुत ज्यादा सलाहियतों का मालिक है और उसकी वजह से एक घंटे की उजरत और मुआवजे के तौर पर उसको 1 लाख मिलते हैं, तो 8 घंटे काम करेगा तो 8 लाख, एक दिन में 8 लाख, तो गोया महीने भर के अंदर 2 करोड़ 40 लाख, और फिर साल भर के अंदर जो है वो 25-30 करोड़ के दरमियान हो जाएगा, और पूरी जिंदगी अगर उसकी 25 साल की 30 साल की जो काम की जिंदगी है, जैसे काम का वक्त तो आधी जिंदगी गुजरने के बाद आता है, तो उसमें जो कमाएगा तो कितने करोड़ कमाएगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। अब उस 300 करोड़ से यहाँ सूरत में क्या खरीदेगा बताओ, हैं क्या मिलेगा, हैं एक बड़ी बिल्डिंग भी वहाँ जो है पोश एरिया में खरीदना चाहे तो वो मिलेगी, पूरा एक मॉल मिल जाएगा 300 करोड़ में, नहीं 3000 करोड़ में भी एक पूरे मॉल की इमारत नहीं मिलेगी। तो गोया इतना ज्यादा कमाने वाला उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया उसके जरिए से दुनिया में क्या हासिल किया, उसने दुनिया की एक गोया एक शहर के एक छोटे से एरिए में एक छोटी सी जगह या छोटी सी इमारत भी खरीदने के काबिल नहीं हुआ हो अपनी इस मेहनत से। उसके बरखिलाफ इसी औकात को अगर आखिरत के लिए क्या करता, लगाता, इस्तेमाल करता, तो फिर आखिरत की कितनी बड़ी नेमत उसको हासिल होती। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आप तशरीफ ले गए थे मेराज में और हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अपनी उम्मत को सलाम कहना और कहना कि जन्नत जो है वो तो जतियल मैदान है, उसके दरख्त हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर, جتنا آدمی یہ تسبیحات پڑھے گا اتنے درخت اس میں گویا جنت کا ایک درخت ایک سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے. اور جنت کا ایک درخت کتنا قیمتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھائی. نماز کے دوران آپ کچھ آگے بڑھے جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں, پیچھے ہٹے جیسے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا چاہتے ہیں. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ نماز کے دوران آپ نے کچھ ایسی چیزیں کی جو پہلے کبھی ہم نے دیکھی نہیں. کہا اس نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت اور جہنم کو کیا تھا, میں آگے بڑھا اپنا ہاتھ بڑھایا کہ جنت کا ایک خوشہ توڑ دوں, اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے تو بھی ختم نہ ہوتا. تو جنت کا ایک خوشہ اتنا کہ ساری امت قیامت تک کھاتی رہے تو بھی ختم ہونے کا نام نہیں. تو جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہوگا. اور ایسا ایک درخت آپ کو حاصل ہوتا ہے ایک خالی سبحان اللہ کہنے سے. ایک منٹ میں آپ پڑھ لیجئے سبحان اللہ 50-60 تو آسانی سے پڑھ ڈالیں. وہ ایک منٹ میں جنت کے ایسے 50 اور 60 درخت آپ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر دنیا کے باغ میں اگر 50 اور 100 درخت والا کوئی باغ آپ خریدنا چاہیں تیار تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ جنت کا باغ تو اندازہ لگاؤ کہ گویا ہم اپنے اوقات کو ادھر لگانے کے بجائے ادھر لگا کر کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں. اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں لوگ گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھاتے نہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو وقت دے رکھا ہے فرصت دے رکھی ہے, عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں ویسا وقت نہیں ہے. حالانکہ ان کو کہو تم ذرا اپنے وقت کا حساب لو. اپنے 24 گھنٹے کا اگر جائزہ لیں گے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا بڑا وقت جو ہے وہ ضائع اور بیکار جاتا ہے, اور بڑا نہیں تو اچھا خاصا وقت تو ضائع اور برباد جاتا ہے. اور وہ شکایت ہے ابھی مسجد سے باہر نکلے کوئی آدمی مل گیا کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں, آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. بھئی یہ آدھا گھنٹہ مفت میں ملا تھا کیا؟ اس آدھے گھنٹے میں تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. ایسے گھر پہنچنے سے پہلے کوئی اور آدمی آ گیا تو ہمارا حال یہ کہ ہم نے اپنے اوقات کو گزارنے کا کوئی صحیح نظام جو ہے ٹائم ٹیبل بنایا نہیں ہے. بس کہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھ گئے اسی میں وقت گزر رہا ہے, کہیں کسی کی خبر لینے کے لیے گئے بھائی بیمار تو بیمار کی تیمارداری کے لیے اب آپ جائیں گے تو حدیث تو کہتی ہے کہ تیمارداری مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے. گئے خیریت پوچھی دعا کی چلے آئے اب وہاں بیٹھیں گے 4 گھنٹے اور یہ 4 گھنٹے جو آپ نے ضائع کیے کیا مطلب. دوبارہ کہنے کا حاصل ہے. اور پھر شکایت یوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں, بلکہ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کے جو کام تھے ان کو انجام دینے کے لیے بھی یہ نئی نئی ایجادوں کے نتیجے میں جو مشینریاں تیار ہوئی ہے نا. پہلے زمانے میں بھائی عورتوں کو آٹا باقاعدہ چکی میں کیا کرنا پڑتا تھا, پیسنا پڑتا تھا, رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتی تھی آدھا گھنٹہ گھنٹہ گھنٹہ, جو آج 2 دن میں جس کو پکانا ہے وہ غلہ کیا کرتی تھی پیستی تھی, وہ آدھا گھنٹہ اس میں لگتا تھا, گھنٹہ بھر اس میں لگتا تھا. آج تو اللہ نے مشین دے دی, ذرا بٹن دبایا 2 منٹ میں وہ کام ہو گیا. پہلے مسالہ جو ہے سل بٹے کے اوپر اس کے اندر 25-30 منٹ جا رہی, ابھی ذرا سی مشین کے اندر لگایا 1 منٹ میں وہ نکل آیا. پہلے جو ہے چائے بنانی ہے کھانا پکانا ہے تو لکڑی کو روشن جلانے کے واسطے ہی جو ہے اس کے اندر آگ پکڑنے کے لیے 8-5 گھنٹہ, اور یہاں تو ابھی بروڑا بٹن چولا جل گیا. مطلب یہ ہے کہ ان ضرورتوں کے ان مشینریوں کے نتیجوں میں اتنا ہمارا کام جل, تو یہ سارا وقت تو بچا وہ کہاں گیا؟ بس وہ ضائع ہوتا ہے, لوگ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بھی بتلا دیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی دعا میں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب، اے اللہ ان کی، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے حسنات، ان کی دینی ملی علمی خدمات کو حسن قبول عطا فرما، ان کی سیاحت سے درگزر فرما، تمام پسماندگان اور پوری امت کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مولانا سید نظام الدین صاحب، یہ امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کے امیر شریعت اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری سالہا سال سے تھے، بڑے صالح اور بڑے امت کا درد اور فکر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، سال ثواب کا بھی اہتمام کریں۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔